السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك أضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي، امين يا رب العالمين. سورة الاعراف کا مطالعہ کر رہے ہیں اور 19ویں رکوع کا بیان اس وقت جاری ہے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان ہو رہا ہے اور اس ضمن میں چند باتیں آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے. آیت نمبر 157 کا مطالعہ مکمل ہوا تھا، آج سورہ اعراف کی آیت نمبر 155 سے مطالعہ ہم شروع کر رہے ہیں. اب ذکر آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ظاہر کیا بنی اسرائیل کے چند لوگوں نے. چنانچہ ذکر آ رہا ہے آیت نمبر 155 میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 افراد جو ہے وہ چن لیے، لیکن آگے چل کر انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو کہنے میں تسلیم نہیں کریں گے، ہم تو خود اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تب آپ کی بات مانیں گے. جب یہ انہوں نے جدت کی اور اس طرح کا مطالبہ رکھا، قرآن کا بیان ہے کہ پھر انہیں زلزلے نے آ پکڑا، یعنی بجلی اور زلزلے کا معاملہ ان پر عائد کیا گیا، وارد کیا گیا اور ان کو ہلاک کر دیا گیا. یہ بیان سورہ البقرہ میں بھی اشارہ کر ہمارے سامنے آ چکا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان لوگوں کو زندگی عطا کر دی تھی. چنانچہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے رب کے حضور گزارش کی کہ ہمارے اے میرے رب، تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی انہیں اور مجھے ہلاک کر دیتا، کیا تو ان بے وقوفوں کی حرکت پر ہمیں ہلاک کرے گا؟ ہم تیرے عذاب سے تیری پناہ میں آنے کی درخواست کرتے ہیں. پہلے اس کے لیے آزمائش ہو، جس کو چاہے تو گمراہ فرما دے، جس کو چاہے تو ہدایت عطا فرما دے. اس کے بعد بڑے پیارے جو آئیہ کرے بات ہے، انت ولینا تو ہمارا کارساز ہے، فاغفر لنا ہمیں بخش دے، اور ہمنا اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الغافرین اور تو بہترین سب سے بڑھ کر بخشنے والا ہے. اس کے بعد ایک اور دعا کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام آیت نمبر 156 میں کہ وقت لنا فی ہذہ الدنیا حسنا، اے ہمارے رب اس دنیا میں ہمارے لیے بھلائی لکھ دے، وکیل آخرا اور آخرت میں بھی، انا ہدنا الیک ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں. اللہ نے بیان فرمایا قال عذابی اصیب به من اشاء، فرمایا کہ میں اپنا عذاب اس کو چاہوں گا دوں گا، ورحمتی وسعت کل شیء اور میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے. ہاں فسأكتبها للذین یتقون، میں ان کے لیے لکھ دوں گا، وہ خاص رحمت کی طرف اشارہ ہے، اس کی مدد ابھی ہوگی. للذین یتقون جو تقوا کی روش اختیار کریں گے، یعنی گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں گے، بھائی اصول زکاۃ جو زکاۃ دیتے ہیں، والذین هم بآیاتنا یؤمنون اور جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں. اس دعا کا حاصل یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ سے اللہ کی رحمت کے عطا کیے جانے کی گزارش کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت ہر شے پر جو ہے وہ وسیع ہے، ہاں میں جس کو چاہوں گا اپنا عذاب بھی دوں گا، لیکن میری رحمت بہرحال وسیع ہے. اور جس خاص رحمت کا بھی کی دعا کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام، اس کے مطابق اللہ نے کہا میں وہ لکھوں گا ان کے لیے جو تقین ہوں گے، زکات دیں گے اور ہماری آیات کا ایمان رکھیں گے. لیکن اس کے آگے جو آیت ہے آیت نمبر 157، اس میں دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان امتیوں کا بیان ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع ان کی پیروی کی روش اختیار کریں گے. تو ایک خاص رحمت کی دعا کر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس خاص رحمت کے مطابق اللہ تعالیٰ فرمانے وہ تو میں ان کو دوں گا. آگے بیان ہے آیت ستاون میں الذین یتبعون الرسول النبی الامی, وہ جو پیروی کرتے ہیں ہمارے رسول نبی امی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ وہ خاص اب رحمت کا معاملہ اس امت کے لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتی ہے اور ان کی پیروی جن پر کرنا لازم ہے. یہاں پر پہلی بات یہ آئی کہ جو پیروی کرتے ہیں جو پیروی کریں گے ہمارے رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم, امی کلس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا. امی کسی کہتے ہیں جو بھی ماں کے بطن سے پیدا ہوا اس کو کچھ بھی پتا نہیں ہوتا, جیسے کہ بچہ پیدا ہوا امی اسے بھی کہتے ہیں کہ جس کو لکھنا پڑھنا نہ آتا. چنانچہ عربوں کو امی ہین بھی کہا ہے. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں ذکر ہے وہ الذی بعثک امیین رسولا منھم, وہ اللہ جس امیین نے یعنی انتر عربوں میں انہیں سے ایک رسول کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم. انتر یا غیر طور اس کا کس معنی میں کہا گیا عربوں کو؟ اہل کتاب کے مقابلے. ایسے نہیں کہ عربوں کو بالکل لکھنا پڑھنا نہیں آتا, ایسی بات نہیں, یہ بھی غلط فہمی. قرآن حکیم جب نازل ہوتا تھا تو جہاں صحابہ حفظ فرماتے تھے وہیں اللہ کے رسول لکھواتے بھی تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اور کم سے کم 43 صحابہ کی تعداد بیان ہوئی ہے جو کاتبین وحی تھے, یعنی وحی لکھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں. تو ان پڑھ کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل لکھنا پڑھنا ان کو نہیں آتا تھا, ایسی بات نہیں ہے, بلکہ ان پڑھ اس معنی میں کہا گیا کہ اہل کتاب کے مقابلے میں عربوں کے ہاں صدیوں سے کوئی رسول کوئی کتاب نہیں آئی. 2500 برس پہلے اسماعیل علیہ السلام تھے جو یہاں بھیجے گئے, 2500 برس کے بعد اب اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں مبعوث کیے گئے بھیجے گئے ہیں. تو اہل کتاب کے پاس کتابیں موجود تھی, رسولوں کی تعلیمات جو کہ ان میں بگاڑ آ گیا تھا, لیکن وہ جاننے والے تھے ان کے الہامی کتابوں کے, ان کے مقابلے میں عربوں کو ان پڑھ بھی کہا گیا ہے. اگلا سوال جو ہے وہ پریشان کن, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں امی کہا جا رہا ہے؟ تو پڑھے لکھے نہیں تھے. اس بات کو عام طور پر کچھ ایسا محسوس کیا جاتا ہے کہ شاید کچھ کمی معاف ہو رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں, حالانکہ انہیں الفاظ میں عظمت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیسے؟ آپ نے معروف پانے میں دنیا کی کسی مکتب سے مدرسے سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی, کہیں لکھنا پڑھنا آپ سے ثابت نہیں ہے, لیکن 40 برس کی عمر ہوئی تو وہ کلام نازل ہوا کہ جس کی مثال پیش کرنا پوری انسانیت کے لیے ممکن نہیں ہے. یہ عظمت ہے نا, کہیں لکھا پڑھا نہیں, لیکن 40 برس کی عمر وہ کلام مبارک آپ کی زبان مبارک پر جاری ہوا کہ قرآن کا چہرے سے رہتے دنیا تک موجود ہے. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 23 میں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تمہیں اس کلام کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا, تو اس قرآن کی کسی سورت سے ملتی جلتی کوئی شے لے آؤ اور اپنے سارے مددگاروں کو بلا لو تو اللہ کے سوا ہو, اور اس کے بعد بتایا کہ تمہاری ہمت ہو ہی نہیں سکتی, تم یہ کام کر ہی نہیں سکتے. تو یہ عظمت ہے کہ کہیں لکھا پڑا سے نہیں ہے, لیکن اتنا عظیم کلام آپ کی زبان پر جاری ہوا کہ رہتے دنیا تک کوئی اس کی مثال پیش نہیں کر سکے گا. دوسری بات, اتنا عظیم کلام آپ کے پاس کیسے آ گیا؟ آپ کو ایک ذات نے سکھایا اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے, یعنی براہ راست آپ کا معلم کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ عظمت ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی الفاظ میں کہ آپ کو رسول نبی امی نبی اور رسول کہا گیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ایک تو یہ اس کی وضاحت ہو گئی, تو وہ رحمت خاص جن کے لیے جو پیروی کریں گے رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک اور شان آپ کی بیان ہوئی الذی یجدونہ مکتوبًا عندہم فی التوراۃ والانجیل, وہ رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں یہ لوگ لکھا ہوا پاتے ہیں, یعنی جن کا ذکر لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات میں بھی اور انجیل میں. اللہ کے رسول کا تذکرہ تورات اور انجیل میں ہونا تو بہت بڑی بات ہے. ذرا غور کیجئے
قرآن کا بیان ہے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 33 آخری آیت میں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. سورۃ فتح کی آخری آیت ہے, اس میں اللہ کے رسول کے صحابہ کی شان بیان ہوئی, اشداء علی الکفار, کفار بڑے شدید, رحماء بینہم آپ کو بڑے رحم دل ہیں, تم انہیں دیکھو گے کہ اللہ نے سجدہ ریز دکھائی دیں گے, ان کے چہروں پر سجدوں کے اثرات, عاجزی کے اثرات مل جائیں گے, اور ان کی مثال تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی. حاصل کلام قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی نشانیت تک تورات اور انجیل میں موجود تھی. یہی وجہ ہے کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یروشلم کا چارج لینے کے لیے گئے بیت المقدس, تو پادریوں نے اندر سے باہر آ کر چارج حوالے کر دیا. کیوں؟ عمر فاروق وہ اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے ہیں اور ان کا خادم اور غلام وہ اونٹ پر سوار ہے, اور یہ نشانیاں ان کی کتابوں میں رسول اللہ کے صحابہ کے متعلق موجود تھی کہ وقت کا خلیفہ ہے وہ نکیل پکڑے ہوئے ہیں, اور غلام جو اونٹ پر یہ خادم جو اونٹ پر سوار ہے, غلام نے بھی کہا کہ بھائی اب تو آپ مجھے نیچے آنے دے, اوپر آ جائیے. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ادو دورت داری تمہاری داری ہے, تم اوپر بیٹھو گے, میں نکیل پکڑ کر چلوں گا. یہی نشانی ان کی کتاب میں موجود تھی. تو کیوں نہ جب رسول اللہ کے صحابہ کی نشانیاں ان کی کتاب میں موجود تھی بھی اور ہیں بھی, آج بھی موجود ہیں, چاہے کسی تحقیقات ان کی کتابوں میں ہو چکی, تو رسول اللہ کے صحابہ بھی اگر موجود ہیں, تاریخ اس پر گواہ شاہد بھی ہے, تو خود رسول اللہ کی نشانیاں کیوں موجود نہیں ہوں گی؟ مثال کے طور پر جو اولڈ ٹیسٹامنٹ کہلاتا ہے, عہد نامہ قدیم, جس کو عیسائی بھی مانتے ہیں ایک گروہ کا, اور یہودی بھی مانتے ہیں جو کہ تورات کا حصہ ہے, اس میں کتاب جوانوی, کتاب استثناء اسے کہا جاتا ہے, اس کا 18 باب ہے, اس کی 18 آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا کلام نقل ہوا کہ میں ان کے بھائیوں میں, موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کا کلام ہے, ان کے بھائیوں میں تمہاری طرح اے موسیٰ ایک رسول درپا کروں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا. یہ پیشن گوئی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی پر صادق آ ہی نہیں سکتی, اس لیے کہ ان کے بھائی سے مراد بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے کون؟ موسیٰ علیہ السلام. بنی اسرائیل کے بھائی کون ہوں گے؟ بنی اسماعیل. صحیح, ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھا, اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب, یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے, یہ پوری شاخ چلی ہے بنی اسرائیل کی, اور دوسری شاخ اسماعیل علیہ السلام, ان میں واحد رسول آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر وہ آتے رسول آگے تھے بنی اسرائیل, تو ان کے بھائی کہنے کی ضرورت تھی انہی میں سے, لیکن ان کے بھائی کہہ کر اشارہ کیا کہ وہ بنی اسماعیل میں سے ہوں گے, اور اس کے منہ میں اپنا میں کلام ڈالوں گا, یعنی تورات تو لکھی بھی نہیں تھا پوچھا, قرآن ان کے قلب پر نازل ہوگا, ان کی زبان پر جاری کر دیا جائے گا, جبکہ تورات لکھی ہوئی تختیوں میں دی گئی تھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو. یہ تو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہوا, اور اس طرح کی نشانی آج بھی موجود ہیں, عہد نامہ قدیم جسے اردو میں کہا جاتا ہے, نیو ٹیسٹامنٹ جس میں بہت ساری کتابیں ہیں, میتھیو متی کی انجیل میں بھی ہے, اس کے تیسرے باب کے شروع کے اندر اللہ کے رسول کی نشانیاں موجود, اسی طرح یوحنا جان کی جو انجیل کہلاتی ہے اس کا 14 چیپٹر ہے, اس میں بھی یہ باتیں موجود ہیں. اسی طرح بہت مشہور انجیل برناباس, گوسپل آف برناباس جسے کہا جاتا ہے, اس میں تو نشانیاں بھری پڑی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات کے حوالے سے. حاصل کلام قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جنہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم لکھا ہوا پاتے ہو یا وہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات اور انجیل میں, آج بھی یہ نشانیاں رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کی الحمدللہ وہ موجود ہیں ان کی کتابوں میں, اور جن میں ذرا حق کی رمق اور تلاش اور تڑپ ہوتی ہے جب وہ پڑھتے ہیں تو وہاں قبول کیے بغیر نہیں رہتے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے 3 فرائض یعنی ذمہ داریوں کو بیان کیا گیا ہے. نمبر 1, یأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان ہو رہی ہے, ان کے فرائض اور ذمہ داریاں بیان ہو رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کا حکم دیتے, بدی سے روکتے ہیں. دوسری بات, فیحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث, ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں. تیسری بات, وَوَضَعُوا عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتارتے ان کے سروں سے گوشت اور وہ توق جو ان کی گردنوں میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی برے عقائد، فضول اخراجات، بے جا رسومات جس کے بوجھ تلے انسانی دب جاتی ہے، مر جاتی ہے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آزاد کراتے ہیں لوگوں کو. ان تین باتوں پر میں چاہوں گا کہ تھوڑا وقت لگے، کیونکہ آج ان فرائض کی ذمہ داری کی ادائیگی امتی ہونے کے ناطے ہم مسلمانوں پر لازم ہے. یہ تین فرائض کیا ہے؟ نمبر ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کا حکم دیتے، بدی سے روکتے تھے. نمبر دو، پاکیزہ چیزوں کو حرام قرار دیتے تھے، ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے تھے. نمبر تین، لوگوں کے بوجھ اور توقعوں سے ان کو نجات دلاتے تھے. آئیے اس پر بات کریں، کیونکہ ذکر اس آیت سے شروع ہوا کہ وہ رحمت خاص جن کے لیے جو پیروی کریں گے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی امی کی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ پیروی کہاں کہاں کرنی ہے، کن کن گوشوں میں کرنی ہے، کن کن میدانوں میں کرنی ہے، ان کے حوالے سے تین باتیں یہاں پر پہلے آئی. نمبر ایک، بھلائی کا حکم دینا، بدی سے روکنا. مجھے اور آپ کو اس امت کو اسی کام کے لیے برپا کیا گیا. قرآن نے کہا سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں، کن تم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. مسلمانوں، تم بہترین امت ہو جنہیں انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تم نیکی کا حکم دو گے اور بدی سے منع کرو. جس کے پاس ہاتھ کی استطاعت ہوگی وہ ہاتھ سے روکے بدی، جس کے پاس زبان کی استطاعت اور ہاتھ کی مدد ہو زبان سے روکے بدلنے کی کوشش کرے بدی کو، اور جس کے پاس زبان کی بھی نہیں روکے کی تعلق اس سے بھی لگے وہ دل میں برا بھی جانے بدلنے کے ارادوں بھی رکھے، ورنہ تو ایمان نہیں ہے. یہ مسلم شریف کی روایت. تو یہ نیکی کا پرچار کرنا یہ ہمارا فرض ہے، بدی سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اسلام اس بات کا قائل نہیں کہ کوئی شخص اکیلے اکیلے نیک بن جائے، اکیلے اکیلے بدی سے بچ جائے، باقی گھر والے بھی برائی کی طرف مائل ہو، نیکیوں سے دور ہو، اور معاشرے میں ہونے والی برائیوں پر اس کو بھی کوڑا نہ ہوتی ہو. اسلام اس مزاج کا، اس رویے اور روش کا قائل نہیں. دوہری ذمہ داری، ہم خود نیکی کی کوشش کریں عمل ہو کر، اور دوسروں کو نیکی کی طرح لانے کی کوشش کریں. ہم خود بدی سے بچنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کریں. یہ فرض فقط کسی ایک فرد یا مسجد کے خطیب یا کسی دینی جماعت یا کسی مدرسے کا ہی فریضہ نہیں ہے، یہ پوری امت کا فریضہ ہے. ہر امتی کو یہ رول ادا کرنا ہے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جامع ترمذی نے آپ نے فرمایا تم لازمن نیکی کا حکم دو گے، تم لازمن نبی سے روکو گے. اگر تم نے کام نہ کیا تو اندیشہ ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، تو تم دعائیں مانگو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں. آج کے ان حالات کی ایک وجہ یہ ہے کہ امت نے اس فریضے کو دائلات مجموعی اعتبار سے ادا کرنا چھوڑ دیا، تو عذاب اور مصیبتیں آیا کرتی ہیں. تو پہلی ذمہ داری جو اللہ کے رسول کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ ہمارے کام کے پر ہے امتی ہونے کے ناطے، وہ یہ ہے کہ بھلائی کا حکم دیا جائے اور بدی سے روکنے کی کوشش کی جائے. نمبر دو، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ چیزوں کو حلال ٹھہراتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہیں. اس میں عملی تقاضے کیا وہ دعا درج کروں گا، لیکن اس جملے کو ذرا دوبارہ سنیے. آپ پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں. شریعت کیا ہے؟ اللہ کا حکم اور اس کے رسول کا حکم مل کر شریعت مکمل ہوتی ہے. قرآن جمع سنت رسول مل کر شریعت مکمل ہوتی ہے. یہ جہاں کتنا ہمارے اسکول اور کالجوں میں بچوں کو بھی گرگلایا جا رہا ہے اور میڈیا میں بھی پریزنٹ کیا جا رہا ہے، اور بڑے بڑے دانشور بیوقوف بنا رہے ہیں، لوگوں کے ایمان کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنی آنکھوں پر برباد کر رہے ہیں، جو یہ کہتے چل رہے ہیں کہ قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے، سنت کی اور حدیث کی ضرورت نہیں. ان کو اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے. اور اتنی صداقت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں کہ آپ نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ ایسا ہوگا. ابو داؤد شریف سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وقت آئے گا کہ شخص آرام سے کرسی پر بیٹھا ہوگا اور وہ کہے گا بل جو قرآن میں ملے وہ مان لو، جو قرآن میں حلال ہے اس کو مان لو، جو قرآن میں حرام ہے اس کو مان لو، اس کے سوا کسی اور بات کو ماننے کی ضرورت نہیں. جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگ تو یہ کہیں گے لیکن جان لو مجھے قرآن دیا گیا اور اس کے مثل اور بھی دیا گیا ہے, جس کو بارہا میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہا ہوں, قرآن سے ہی کہ قرآن کے علاوہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی. تو یہاں قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ کے رسول بھی حلال ٹھہراتے تھے اور اللہ کے رسول حرام بھی ٹھہراتے تھے, لیکن یہ سب کچھ ہوتا تھا اللہ کے حکم سے, اللہ کی نگرانی میں. اس کے لیے دلائل سن لیجئے. مثلا قرآن نے کہا سورہ النجم آیت نمبر 3 اور 4 میں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے, جو کچھ بھی ارشاد فرماتے وہ اللہ کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے. اسی طرح قرآن نے کہا سورہ النحل آیت نمبر 44 میں وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم, اے نبی اور ذکر یہ قرآن ہم نے آپ پر نازل کیا تاکہ آپ واضح فرما دیں لوگوں پر کہ اللہ نے لوگوں کے لیے کیا نازل کیا. تو قرآن تو آیا اس کی وضاحت کی ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. حاصل کلام یہ تو عقیدے کا مسئلہ ہوا کہ جیسے اللہ نے حلال کیا اور حرام کیا, ایسے ہی اللہ کے حکم سے اللہ کی نگرانی میں اللہ کے رسول نے بھی حلال بھی قرار دیا اور حرام بھی قرار دیا, جیسے کہ یہ آیت بتا رہی ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ, پاکیزہ چیزوں کو حلال ٹھہراتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ناپاک چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہیں. حلال حرام کے ضمن میں چند گوشے ہیں جس پر توجہ کرنا ضروری ہے. اہم ترین گوشہ ہماری آمدنی کے ذرائع کیا ہیں, کن ذرائع اور وسائل سے ہم آمدنی کما رہے ہیں, یہ بہت اہم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جامع ترمذی کی روایت ہے, اگر ایک شخص نے ایک لباس خریدا جو کہ 10 درہم کا ہو اور 1 درہم اس میں حرام کا ہو, تو جب تک وہ لباس پہنا رہے گا اس کی کوئی دعا کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم شریف کی روایت ہے, حرام مال سے پلا ہوا جسم وہ جہنم کا مستحق ہے, وہ جنت میں نہیں جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم شریف کی روایت ہے, ایک شخص بہت دور کا سفر کر کے آتا ہے, اس کے بالوں میں مٹی پڑی ہے, اس کا جسم اور لباس غبار آلود ہے, اور وہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے رو رو کر, یا ربی یا ربی یا ربی, کہ میری دعا قبول ہو جائے. اللہ فرماتے, اللہ کے رسول فرماتے, اللہ استجاب لہ, کیسے اس کی دعا قبول ہوگی, اس کا لباس حرام کا, اس کی غذا حرام کی, اس کا پینا حرام کا, اس کی پرورش حرام سے ہوئی, کیسے اس کی دعا قبول ہوگی. آج یہ بھی مصیبتیں کیوں ہم پر ہیں, اس لیے کہ ہماری آمدن میں اور ہمارے وسائل آمدن میں حرام کے عناصر شامل ہو چکے ہیں, مال حرام کی نحوستیں ہیں جو آج ہمارے کونے کونے کے اندر, شہروں کے اندر, گھروں کے اندر دکھائی دے رہی ہیں. تو اہم ترین مسئلہ اس حلال حرام کے ضمن میں یہ ہے کہ ہماری آمدنی کے ذرائع کیا ہیں. اللہ کے رسول نے اس کی بھی خبر دی کہ صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری شریف کی روایت ہے, آپ نے فرمایا جب آئے گا تو لوگوں کو کوئی فکر نہیں ہوگی کہ جو کچھ وہ کما رہے ہیں اگر وہ حلال کا ہے یا حرام کا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ تھے تو خود باتوں کا سروے بھی کرتے تھے, جاتے تھے بازاروں میں اور اگر کسی نئے شخص کو دیکھا کہ اس نے دکان کھولی تو اس سے جا کے سوال کرتے تھے, کیا تم نے حلال حرام کے مسائل سیکھی ہے؟ اس نے کہا نہیں, تو کہا دکان بند کرو, پہلے مسائل سیکھو پھر دکان بنا کر بیٹھو. ہم نے کبھی گوارا بھی کیا کہ جو ہماری سورس آف انکم ہے ہم نے کبھی کسی اہل علم سے پوچھ بھی نہیں ہے کہ بھائی حلال ہے کیا رہا. ورنہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, باقاعدہ کے انسان کو کوئی فکر نہیں ہوگی کہ جو کچھ وہ کما رہا ہے وہ حلال کا ہے یا حرام. تو اپنی آمدن کے ذرائع میں بھی ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ حلال حرام کی تمیز ہو رہی کہ نہیں ہو رہی. اسی طرح لباس کے معاملات کے اندر بھی حلال حرام کے مسائل موجود ہیں. بتایا تھا میں نے آپ کو سورہ آراف میں مرد کے لیے کون سا حصہ چھپانا لازم ہے, عورت کے لیے کتنا حصہ چھپانا لازم ہے, اگر وہ چھپایا ہوا حصہ چھپا یا نہیں جا رہا ہے اور ظاہر کیا جا رہا ہے تو یہ بھی حرام ہے. تو اس لباس کے معاملات میں حلال حرام کی تفصیلات ہمیں معلوم کرنی چاہیے. اسی طرح کیا کھا رہے ہیں, آج ہمارے نوجوانوں کو پروفیشنل انسٹیٹیوشن پہ جا کے شراب کے حق میں دلائی لیے جا رہے ہیں اور استغفر اللہ ثابت کیے جا رہے ہیں, تو مسئلہ نہیں حرام ہے, جوا حرام ہے,
نمبر وہاں چل رہا ہے, سٹے میں کرکٹ چل رہی ہے, ٹاس بھی چل رہا ہے اور زمانے کے بعد. تو دیکھیے کہ جو کچھ ہماری آمدنی تھی اس کے بعد جو کچھ ہم کھا پی رہے ہیں, جیسے کہ شراب کی طرف ہمیں اشارہ ہوا ہے. اب دبئی کے بغیر اسپورٹ کے اندر جو ہے وہ صبح کا گوشت اویلیبل ہو گیا. ایک منڈو میں وہ کہتے تھے یہ لینا, دوسری منڈو میں کہتا تھا کھانا تو یہ بھی کھا لو. انا للہ ہوا انا للہ, مسلمان ان کے اندر یہ سب. تو لباس میں بھی خوراک میں بھی حلال حرام کے مسائل موجود ہیں, اور آمدنی کے ذرائع میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری سورس آف انکم کیا ہے. باقی ہم میں سے جو شخص زمین پر آیا اس کا رزق طے ہے, اللہ ہمیں اس کے یقین عطا کرنا. رب نے کہا پھر ہو جائے گا مشہور میں بارہویں پارے کی پہلی آیت ہے, کوئی زمین کا جاندار نہیں جس کی رزق کی ذمہ داری اللہ کرنا ہے. عبادت کی ذمہ داری ہم پر تھی, رزق کی ذمہ داری اللہ پر تھی, ہم نے الٹا کر دیا. رزق کی ذمہ داری ہم نے سمجھی کہ ہماری ہماری ہے, ہماری 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 ہماری, اور عبادت کی ذمہ داری کس پہ ڈال دی؟ اللہ پر. کبھی کوئی دعا نہیں کرایا گیا, میں نے پہلے بھی رد کیا تھا کہ ذرا دعا کیجیے گا میں صبح دکان پر چلا جاؤں. کوئی کبھی اس سے دعا کرائی؟ کبھی کسی اسٹوڈنٹ نے دعا کرے دعا کیجیے گا میں کالج چلا جاؤں کل؟ کبھی نہیں. سب پر آتے جب ہم کہتے نماز تو پڑھ لو, دعا کیجیے گا میں نماز پڑھ لوں, ہے نا. تو جو ہمارے گھر میں ہماری ذمہ داری میں کس پہ ڈال دی؟ دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ مجھے توفیق. تو قدم تو بڑا تو اللہ کی توفیق کرے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. اور جس رسک کی اس سے ذمہ داری لی تھی وہ کیا ہم سمجھتے ہیں؟ ہم کبھی تو دعا نہیں کراتے. یہ ہوگی گڑبڑ. حدیث میں بچہ چار مہینے کا ہوتا ہے ماں کے وجود میں, فرشتہ بھیجا جاتا ہے, اس لیے وہ بخار دونوں کی روایت ہے, روح بھوکی جاتی ہے, چل بات لکھی جاتی, دیکھیے اس کا رسک کتنا ہوگا. اور ایک روایت کھائے رکھو جاؤ گے نہیں زمین, جتنا تمہارے مقدمے میں لکھ دیا لے کر جاؤ گے کھا کر جاؤ, یہ استعمال کر کے جاؤ گے کھا کر جاؤ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہے میرا اور آپ کا امتحان کہ جو مقدر ہے اس کو حلال سے لینا چاہتے ہیں یا حرام سے لینا چاہتے ہیں. ملے گا اس نہیں, یہ ذہن رکھیے. تو حلال حرام کے معاملات ذرائع آمدن میں بھی, خوراک میں بھی اور لباس میں بھی ضروری. یہ دوسری بات تھی رسالت نواز صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے حوالے. تیسری بات رہتی ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے بوجھ جن کی سروں پر ہے اور لوگوں کے طوق جن کی گردنوں میں پڑے ہیں اس سے نجات دلاتے ہیں لوگوں, ظلم سے بوجھ سے نجات دلانا یہ مشن تھا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. آئیے کے چند گوشوں کو ہم سمجھیں. شادی آج اس معاشرے میں کیا ہے, رات یا بوجھ ہے؟ بتائیے بھائی, بوجھ. جس کی تین چار بیٹیاں پیدا ہو جائیں اس کو تو اللہ کے رسول بشارت دے رہے کہ پرورش کر لے, دو پر بھی تین پر بھی تو جنت جہنم سے آزادی اور میرے ساتھ ہوگا, اللہ کے رسول یہ بشارت دے. اور آج ہمارے راستے میں اس کے گھر میں دو تین بیٹیاں پیدا ہو جائے تو لوگ تو مر گیا, بیس بیس پچیس پچیس لاکھ کی تجھے ایک بیٹی پڑے گی اگر تو تیری زندگی میں جینے لگ جائے گی, ہے کہ ایمانداری سے بتائی. شادی کو بوجھ ہم نے بنایا, اسلام کی تعلیم میں ایک روپے کا بوجھ شادی کے حوالے سے لڑکی یا لڑکی کے ماں باپ پر نہیں. یہ ایک لانت ایک بن رہی ہے, اور ہوتا جو مائیں اور دیر بھی اور برات اور یہ اور وہ اور پتہ نہیں کیا کچھ. کسی ماں باپ سے ایک کروڑ بیس لاکھ سے زیادہ تعداد ہے اس ماہ اس ملک کے اندر ان لڑکیوں کی جن کے ماں باپ کے پاس ان کے بھاگ پیلے کرنے کے لیے حضور رسومات کے لیے پیسہ موجود ہے, جن کی عمر مسل گزری جا رہی ہے لیکن بوجھ ہے, اور بوجھ کو نیٹ نہیں کر سکتے, وہ اخراجات پورے نہیں کر سکتے, بیٹیوں کی عمریں نکل گئی لیکن ان کے نکاح نہیں ہوتا. ایک کروڑ بیس لاکھ سے زیادہ تعداد ہو, ایک کروڑ سترہ لاکھ میں آپ کو کبھی سنا ہی ہوگی, پانچ سال پہلے کی ٹکٹ. یہ ہم نے بنایا میت کو بوجھ, کس نے بنایا؟ ہم نے بنایا. اب میت کے کھانے ہوتے بوسے ہوتے کاٹ کرتے اس کے گوٹل میں بوسے ہو رہا ہوتا میت کے اوپر تیسرے دن اور چالیسویں دن, انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس کے ترکے میں سے ہو رہا تو اور گل پیچھے, اگر نابالغ بچے ہو یتیم ہو گئے جن کا ہاتھ کھانا ہو پیسہ وہ سارے میت کے ان چیزوں کے اوپر، یہ دعوتوں کے اوپر ان چیزوں کے اگلے تبدیل پہ خرچ ہو رہا ہوں.
کیا
بوجھ چلے دب رہی ہے ساری. ایک طرف وہ حکمران جو قوم کی دولت کو لوٹ رہے ہیں، اور دوسری طرف کتنی نفر مثال بیان کی جائے، چار بچوں کی مار شہر میں خودکشی کرتی، چار بچوں سمیت 22 روپے رمضان میں آگے کی لائن میں لگ کے بڑھ جاتی، ہلاک ہو جاتی. ایک باپ اپنے بچے کو ٹرین کے سامنے لا کے ہلاک کر لیتا ہے، ایک باپ اپنے بچے کے گلے میں برائے فروغ کا ڈور لگا دیتا ہے، اور پھر اپنی بیوی کو بہانے سے لے جا کر اس کا ہاسپٹل میں گلے لے لگا کر دوسرے 2.5 لاکھ روپے کما لیتا ہے. کیا یہ باقی نظام، یہ ظالمانہ نظام، یہ بوجھ ہے انسانیت کے، کہ جس میں انسان کو جینے کا حق نہیں ملتا. دو چار مکے مرنے کی خبر پہ تمہیں آپ اہمیت بھی نہیں دیتے ہیں. رات بھی آج مار دیے گئے ہمارے جی، ساتھ 100 مرے 50 مرے تو ہم کو خبر رکھتی ہے. مگر ایک جان کی قیمت کیا ہے؟ اللہ نے کہا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں، جس نے ایک جان کو قتل کیا اسے ساری انسانی کو قتل کیا. اور مومن کی جان، قرآن نے کہا سورۃ النساء کی آیت نمبر 94 میں، جان اس کے جس نے ایک مومن کو قتل کیا تو جہنم میں رہے گا، اللہ کا غضب ہوگا، اللہ کی لعنت اس پر ہوگی، اور اس کے لیے شدید عذاب ہوگا، ذلت والا جو اللہ نے تیار کر. اس بات کا نظام تو یہی ہوگا، ان فضول رسومات تو یہ ہوگا. کیا ہمارے رسول کی وہ تعلیم کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو پیڑ میں برکت ہو جائے اور اس کا پڑوسی جو بھوکا رہ جائے؟ اور کہاں چل لوگوں کی اللہ تلل اور عظیم اکثریت کے لیے وہ رسومات کے لیے کوئی پیسہ نہ ہو تو ان کی زندگی عجیرت. ان بوجھوں سے نجات دلا دیں. بوجھ برے عقائد کے لیے ہے، بوجھ برے اعمال کے لیے ہے، بوجھ خودکشیوں کے لیے ہے، بوجھ ان فضول رسومات کے لیے ہے. ان سے نجات دلانا یہ ذمہ داری تھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آج میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے. میں شاید پچھلی مرتبہ غالب علی بات کی تھی، 31 دسمبر کی بات کیا ہوا پہلے نہیں، اسی طرح کے روز پہلے کیا ہوا، جو سامنا ہوا 45-50 روز مرے، اس میں اربوں روپئے نقصان ہو گیا اور فائرنگ ہو رہی یہاں پہ انتہا. اور اگلا مہینہ فروری کا ہوگا، وہی ہندوان تہذیب سے ملی ہوئی رسم بسندی منائی جائے گی، وہی مسلم جو روم کے تھے اور عیسائی جو آلو کتاب ان کی رسم وہ ویلنٹائن ڈے وہ بھی منایا جائے گا، اور بھرنے کے بعد اس پہ پیسہ لگایا جائے گا. اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو آپ کو نظر آئیں گے جن کے پاس کھانے کو سوتی روٹی بھی موجود نہیں ہوگی. جو صبح کے اوقات میں آپ دیکھیے جہاں بڑے 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 ڈرم رکھے ہوتے ہیں کچرا پونڈی کے، وہاں سے کچرا اس میں سے کھانا چن کر کھا کر اپنی بھوک مٹانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہے ہمارے معاشرے کو محسوس. اور آج ذرا میں اتنی سختی سے یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کہ اسلام خالی مسجدوں کے اندر نماز پڑھوانے کے لیے نہیں آیا، جنہیں آپ دھیان کے لیے کہ اس کی گندگی باہر جا کر بھی کرنی اور باہر کو حکم کو ختم کرنا، اس سے اس کا حکم چلنا چاہیے، اس کا اقرار کرتے کہ یاد ہونا ادب اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تیری بندگی کرتے ہیں. وہ بندگی خالی مسجد تک محدود نہیں، وہ خالی داری اور ٹوپی تک محدود نہیں، وہ رمضان کے روزوں تک محدود نہیں، وہ گھر میں بھی دکھائی دے، وہ کاروبار میں بھی دکھائی دے، وہ معاشرے میں بھی دکھائی دے. یہ ہے اسلام کا تصور. کل قربانیوں میں کچھ شہداء اللہ، ایمان والوں کو قرآن نے کہا سورۃ النساء کی آیت 135 میں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں، کل قربانیوں میں کچھ شہداء اللہ، کھڑے ہو جاؤ عدل کی گواہی دینے والے بن کر، عدل کو قسط کو عادلانہ نظام کو قائم کرنے والے بن کر. یہ مقاصد اسلام کی تعلیم. کبھی نہ دعا سکھائی اور بنا آتی نا دنیا ہنسنا، ادھر کو تو اللہ ہنسنا دینا چاہتا ہے، لیکن کب ملے گی؟ جب ہم لینا تو چاہیں، اس کی طرف رجوع تو کریں، اس کی تعلیم کی طرف تو آئے، پھر وقت آخرت کے حسن اور آخرت بھی اللہ تعالیٰ حسن آتا فرمائے گا. یہ ہے جو اللہ کے رسول کا مشن تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ تین باتیں آئیں اللہ کے رسول کی بنیادی پڑھائی. کیا بیان ہوئے؟ نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا، آج امت کا کام، امت نے چھوڑا، امت ظلم و ستم کا شکار ہے، کڑھائی کا شکار ہے. نمبر 2، حلال اور حرام، یہ اس کی تفصیلات بیان کرنا رسال معاف سے رضا اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی، آج اس پر عمل کرنا، اس کی تعلیمات کو عام کرنا امت کی ذمہ داری. نمبر 3، لوگوں کو بوجھوں سے اور چوکوں سے نجات دلانا، ظلم سے، بے انصافی سے نجات دلانا، یہ مشن تھا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. آج یہ ذمہ داری امت کے کاندھوں پر ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حقیقی تعلق قائم کرنے کی توفیق دے. تو وہ یہ ہے حقیقی تعلق. یہ پیروی کے معاملات، جس پر کہا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ رحمت خاص کو دوں گا ان کو جو رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہ کام کرتے تھے, جو یہ یہ پیروی کرنے والے امتی ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے رحمت خاص عطا فرمائے. اس آیت کا اگلا حصہ بھی بہت قیمتی ہے. چار باتیں اور آ رہی ہیں. کیسا تعلق ہونا چاہیے امتیوں کا رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ یہاں بیان ہوا. ہمارا تعلق کیسا ہے؟ آج ہماری شادی کے موقع پر ایک غیر مسلم کھڑا ہو کر نیوٹرل انداز میں, غیر جانبدارانہ انداز میں, جانبدارانہ انداز میں تبصرہ کرے تو کہہ سکتے ہیں کہ محمد کے بعد والوں کی شادی ہو رہی. آج سے ہمارے بازاروں میں ہماری تقریبات میں نکل آئے اور غیر جانبدارانہ طور پر دیکھے تو کیا وہ کہہ سکتے ہیں کہ محمد کے ماننے والی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ آج جو ہمارے گھرانوں کا نقشہ ہے, کیا وہ کہے گا اس کو دیکھ کر کہ ان گھرانوں کے لیے محمد کا گھرانہ جو ہے وہ رول ماڈل ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ بتائیے مجھے بھائی, کوئی کہے گا؟ کیا تعلق ہو رہا ہے اللہ کے رسول کے ساتھ؟ یہ کہ ہم کو ماننے کے بعد شام فیصل سر بڑے سے بورڈ کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے آواز کو دماغے کے اوپر, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں اسے ان ہندوؤں کو, سکھوں کو, عیسائیوں کو جانتا ہوں جن کو میں نے پڑھایا بھی ہے اس میں بھی میرے, جن کو کلمہ پڑھنا آتا بھی ہے اور اگر مجھے سنا بھی چکے اور گزرتے روزانہ پڑھتے بھی ہوں گے, مجھے اتنا بتایا جائے گا کہ ان میں کتنا کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور آج کے عام مسلمانوں میں کوئی زیادہ فرق ہے؟ یہ میری بات سب سے مجھے پتا نہیں. آج ہماری نسل کیا بننا چاہتی ہے؟ میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں, جائیے کسی حضام کی دکان میں, کس کی تصویریں ہندو مشرق اداکاروں کی, جائیے کسی بالیوڈ بال اسٹار پر, کس کی تصویریں ہندو مشرق اداکاروں کی. اور مشرق کے مقابلے قرآن کیا کہتے ہیں؟ اس کی بخشش کبھی نہیں ہوگی. سورہ نساء آیت 18 پر 16 میں کہا, اور مشرق کے مقابلے کا سورۃ النساء آیت 72 میں جہنم اس کا ٹھکانہ ہے اور جنت اس پر حرام کر دی گئی. کون آج ہمارے رول ماڈل؟ کن کو ہم فالو کرنا چاہتے ہیں؟ کن کی جیسے بننا چاہتے ہیں؟ آج تم اللہ کے رسول کے چہرے کا مذاق اڑا رہے, اب ہمارے بچے مذاق اڑاتے ہیں. اچھا ہاں مولوی آئی ہے, ہاں وہ چپراسی آئی ہے بھائی والا, انا لله و انا الیہ راجعون. آج ہماری وہ بیٹیاں اور بہنیں جو محمد رسول اللہ کی بیٹیوں کا لباس اختیار کرے ان کو بھی برا بلا کہا جاتا ہے. یا وہ انڈیا کرٹر انا لله و انا الیہ راجعون, یہ زبان لوگوں کی. آج خوف کرنا چاہیے اگر اللہ کے سامنے بھی جانا ہے. کیا جواب ہے کہ جس گھرانے کو اس کائنات کا بہترین گھرانے اللہ نے قرار دیا ہو, اس گھرانے میں رہنے والوں کی تعلیمات کو تم نے بنا ہوا؟ آج یہ ہم مسلمانوں کا تعلق رہ گیا ہے. یہاں اگر ربیع الاول کا مہینہ آئے گا تو اپنے ایمان کا اظہار کر دیں گے اور دوست نعرے بھی لگا دیں گے, اس کے بعد پورے سال کے لیے بھول جائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آئیے قرآن سے مجھے کیا تعلق ہونا چاہیے. فالذین آمنوا بہ, تب جو ایمان لائیں گے ان پر صلی اللہ علیہ وسلم, وعزروہ ان کی تعظیم اور ادب کریں, ونصروہ اور ان کی مدد کریں, نتبع النور الذی انزل معہ, اور اس نور قرآن کی پیروی کریں گے جو ان میں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل ہوا, وہی کامیاب ہوں گے. اللہ ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے. اور آمین کے ساتھ پوچھیے کہ کیا کہا گیا, ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ بات مجھے پتہ غلط ہے, آمین کہنا کافی نہیں, کہنا چاہیے لیکن کافی نہیں, سبحان اللہ بھی کہنا چاہیے لیکن کافی, پڑھنا بھی چاہیے, سمجھنا بھی چاہیے, تسلیم بھی کرنا چاہیے اور اللہ سے عمل کی توفیق بھی مانگنی چاہیے. نمبر ایک, اللہ کے رسول پر ایمان کیسا؟ صرف زبان والا نہیں بلکہ دل والا. اپنے ماں باپ سے بڑھ کر ان سے محبت, ساری دنیا سے بڑھ کر ان سے محبت, جب تک نہیں ہوگی ایمان ہے ہی. یہ بخاری مسلم احمد کی روایت. اللہ مجھے بھی عطا فرمایا بہت بڑی بات ہے, لیکن کیا کرے, کرنا تو یہ بھائی. اور جب ایمان ان پر ہوگا تو ہم انہیں اپنا سب سے بڑا محسن سمجھیں گے. اللہ نے بے شمار نعمتیں دی, لیکن سب سے بڑی نعمت ہدایت کی نعمت ہے جو ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملی. ہمارے سب سے بڑے محسن وہی, یہ ایمان. اور جب ایمان دل میں ہوگا تو اس کا اظہار عمل میں دکھائی دے گا. دوسری بات, وہ آج ضرور ہے جنہوں نے آپ کی تعظیم اور آپ کا ادب. کیسا ادب؟ سورہ اجرات کے آیت نمبر 2 میں ہے, اگر تمہاری آواز نبی کی آواز سے بڑھ گئی تو تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے, تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا. اگر صرف آواز سے بڑھ گئی تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. جو رسول اللہ کی حدیثوں کا انکار کرے صرف, جو رسول اللہ کی سنت کو ماننے سے انکار کرے, جو رسول اللہ کی سنتوں کا مذاق اڑائے, جو رسول کی تعلیم کے مقابلے میں اپنی عقل کو ترجیح دے, جو رسول کی تعلیم پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑائے, جو رسول کے مشن کو چھوڑ کر دنیا ہی رلانے میں لگے رہے, کیا خیال ہے؟ آواز اوپر گئی کیا تمہارے سارے آواز برباد ہو جائیں گے, تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا. جو مذاق اڑائے, رد کرے, انکار کرے آپ کی تعلیم, آپ کا آپ کی تعلیم کے مقابلے میں عقل کو ترجیح دے, آپ کی تعلیم پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑائے, آپ کو جیے میں نظام کا مذاق اڑائے, اور آپ کی مشن اور زندگی کو چھوڑ کر من چاہی دنیا کمانے کے لیے زندگی بسر کرے, کیا ادب ہوگا اندازہ کیا جا سکتا. اور یاد رکھیے, تعظیم اور محبت عمل کا مطالبہ کرتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جامع ترمذی کی روایت ہے, من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ, جس نے میری سنت میرے طریقے سے محبت کی یقینا اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اللہ ہم سب کو اپنے رسول کے ساتھ جنت میں عطا فرمائے, لیکن شرط کیا ہے؟ جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا, اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. تیسری بات, وہ نصر ہو, اور جنہوں نے نبی اور رسول کی مدد کی, کس کام میں مدد؟ کیا ان کو کاروبار چلانا تھا, مکانات بنانے تھے, محلات بنانے تھے؟ نہیں, اللہ کے رسول اللہ کے دین کو لے کر آئے, اس دین کی دعوت کو کام کو لے کر آئے, اس دین کے دفاع کی جد و جہد کو لے کر آئے. جہاں کانٹے بھی اور پتھر بھی ہیں, جہاں 3 برس کی قید بھی ہے, جہاں اور میں بھی خون بہتا ہے, تاریخ کی گلیوں میں بھی خون بہتا ہے, جہاں اپنے چہرے کا راج اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے اور اپنے دوستوں ان سے مقدس صحابہ کی جانوں کے نذرانے اللہ کے راہ میں پیش کرتے, تب اللہ کا دین غالب ہوتا ہے. آج اس دین کی ذمہ داری, اس کی دعوت کی ذمہ داری, اس کے نفاذ کی جد و جہد کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے. یہ مدد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ فرض ہمارے ذمے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, مسند احمد اور بحث شریف میں روایات, آپ نے کہا احساس میری ملاقات میرے بھائیوں سے ہو جائے. صحابہ بیٹھے, احساس میری ملاقات لالی بڑی لاکی جو خواہ, احساس میری ملاقات میرے بھائیوں سے ہو جائے. صحابہ نے اس کے, کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ کیا انداز ہوگا اس کو, تم کیا دل کے بات گئی ہوگی ان کے, کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ کہاں, تم تو میرے بھائی ہو, لیکن میری مراد ان لوگوں سے جو تمہارے بعد آئیں گے, مجھ پر ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو, میری تصدیق کریں گے جیسے تم نے میری تصدیق کی ہے, اور وہ بعد میں آنے والے میری مدد کریں گے جیسے تم نے میری مدد کی ہے. کاش میری ان بھائیوں سے ملاقات ہو جائے. ہم تو شفاعت کی دعا کرتے ہیں, تمنا کرتے ہیں, اللہ کے رسول ہم سے ملنے کو تیار اور امید اور دعا کر رہے ہیں, بچے کہ ہم کیا کریں, مدد کریں ان کی, اس کام میں جس کام ان کی زندگی لگی. اور بھائی یقیناً ہم کروڑوں مسلمانوں سے زیادہ قیمتی اللہ کے رسول کی زندگی تھی, ہم کروڑوں مسلمانوں سے زیادہ قیمتی مال اللہ کے رسول کا مال تھا, ہم کروڑوں مسلمانوں کے گھرانوں سے زیادہ قیمتی گھرانہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, لیکن ان کی جان کہاں لگی, ان کا مال کہاں لگا, ان کے گھر والوں مسلمانوں کہاں لگی, دیکھ لیجیے. یہ ہے جنہوں نے ان کی مدد کی. چوتھی بات, اس نور کی جنہوں نے پیروی کی, یعنی قرآن جو آپ کے ساتھ نازل ہوا, اس قرآن پر بار بار بات ہو چکی, جو یہ کریں گے اولئک هم المفلحون, یہی اصل میں کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سچا تعلق اپنے رسول کے ساتھ عطا فرمائے. میں پھر گزارش کروں گا, یہ سورہ آراف ہے, نواں پارہ ہے, آیت نمبر 157 ہے, خدا رسول اللہ یاد کر لیجیے گا, اور دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو ان تقاضوں پر آنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.